الحمد لله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة البقرة کی 151 نمبر آیت ہے كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ اسی لیے ہم نے تمہارے بیچ میں رسول بھیجا تھا تمہارے اپنے اندر سے تاکہ وہ ہماری آیتیں تم لوگوں کو پڑھ کر سنائے تمہارا تزکیہ کرے تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور جو کچھ تم نہیں جانتے وہ تمہیں سکھا دے پیچھے جو بات چل رہی تھی قبلہ کی تبدیلی کی اس کی وجہ بتائی ہے کہ اس طرح کے سخت احکام جو اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں اور قبلہ جیسی چیز کو بھی تبدیل کر دیا گیا ہے تو اس کا مقصد بتایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہی اس لیے گیا تھا کہ وہ جو شریعت میں بگاڑ آ چکا ہے یا اصل چیزوں سے ہٹ کر کوئی اور حکم دے دیا گیا ہے یا یہود کے اوپر اہل کتاب کے اوپر کہنا چاہیے سختی کی وجہ سے شریعت سخت کر دی گئی تھی اس طرح کی چیزیں ختم کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا ہے تو اب جو پیچھے اتنی تمہید تھی اس کے آغاز میں بھی یاد ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک یہ 129 نمبر آیت تھی اور اس کے بعد اب اسی چیز کو دہرایا گیا ہے تو وہاں اس کی تمہید کے طور پر آیا تھا یہاں اس کے سبب کے طور پہ آ گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام یہی ہے کہ آپ اللہ کی آیات تلاوت فرمائیں گے یعنی ہم تک پہنچائیں گے اور اس کی بنیاد پر ہمیں ایمان کی دعوت دیں گے اور کتاب اور حکمت سکھائیں گے اور وہ چیزیں بھی سکھائیں گے جو تم نہیں جانتے تھے یعنی نئے احکام بھی آئیں گے تو یہ سب کچھ اس میں آئے گا اب ایک ایک چیز کو سمجھ لیں چونکہ آیت بہت اہم ہے ایک تو یہ بات یاد رکھیے کہ یہاں پر آیت 129 میں جو ترتیب ہے وہ ڈفرینٹ ہے اس میں یتلو علیہم آیاتک کے بعد و یعلمہم الکتاب والحکمہ ہے اور یزکیہم اینڈ پہ آیا ہے باقی جہاں پر بھی ترتیب ہے وہ یہی ہے جو اب ہم آیت پڑھ رہے ہیں 151 کی اس میں تلاوت آیات کے بعد یزکیکم ہے اور وہاں تعلیم کتاب و حکمت کے بعد یزکیہم ہے اس کی ترتیب کی وجہ یہ ہے کہ یہ دعا ابراہیم علیہ السلام کی ہے اور یہ دعا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا اپنا کلام ہے ابراہیم علیہ السلام نے ساری چیزوں کو تزکیہ کا ذریعہ مانا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ آیات قرآنی کو تزکیہ کا ذریعہ مان رہے ہیں یعنی سمجھا رہے ہیں ہمیں تو وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی ہے وہ پوری نئی شریعت نیا سب کچھ چاہنے کے لیے دعا کی تھی اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول کی لیکن اس کی ترتیب یہاں خدا نے اپنے علم کے مطابق کر دیے تو اب اس ترتیب والی بات کے بعد آگے چلتے ہیں تو فرمایا کہ میں نے رسول کو تمہارے اندر بھیجا ہے تم ہی کے اندر سے یعنی تمہارے اپنے اندر سے یہ اللہ تعالیٰ کی وہ شرط ہے گویا رسول کو بھیجنے کے لیے کہ رسول نہ صرف یہ کہ انسانوں میں سے انسان رسول بنائے گئے بلکہ یہ بھی کہ قوموں کے اندر سے انہی کے اندر سے لوگوں کو چن کر رسول بنایا گیا تو آگے چل کر ہم دیکھیں گے سورہ انبیاء وغیرہ میں کہ اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں میں نے ان کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا ان کے بھائی لوط کو بھیجا اس طرح کر کے فرمایا گیا تو یہ رسولا منکم کا مطلب ہے کہ تم اس ہستی کو پہچانتے ہو جن کو میں نے رسول بنایا ہے ان کی نیکی ان کی دیانتداری ان کا کردار ان کی سیرت ان کا مقام و مرتبہ سب تمہارے سامنے ہے یہ کوئی اجنبی آدمی نہیں ہے تمہاری ہی بولی بولتے ہیں تمہارے ہی اندر سے جو دین ان کے پاس تھا پہلے سے اس کو جانتے تھے، اور جو قومیں ارد گرد تمہارے رہتی ہیں ان سے اچھی طرح واقف ہیں، اور تم ان سے اچھی طرح واقف ہو. تو اب یہ رسول جو آ گئے ہیں تمہارے اندر، تو میں نے ان کو بھیجا کس لیے تھا؟ اس لیے کہ یتلو علیکم آیاتنا. تو اجنبیت کو ختم کرنے کے لیے رسول قوم کے اندر سے ہی آتے ہیں. یتلو علیکم آیاتنا، میری آیتیں تمہیں پڑھ کر سنائے گا، ہماری آیتیں تمہیں پڑھ کر سنائے گا. سادہ لفظوں میں یوں کہیے کہ قرآن مجید عطا کرے گا، کہ اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائے گا، یعنی قرآن مجید جو اللہ کا کلام ہے وہ ہمیں دے دیں گے اللہ تعالیٰ کے رسول. پڑھ کر سنانے کا مطلب ہے کہ وقتاً فوقتاً جو بھی نازل ہوگا اس کو سنا دیں گے. تلاوت جو ہے وہ اردو زبان میں جسمانی میں چلا گیا، عربی میں عثمانی میں نہیں ہے. عربی زبان میں پڑھنے کا جو مفہوم ہوتا ہے وہی ہے. ہمارے ہاں تلاوت ناظرہ کے معنی میں چلی گئی ہے، کہ بس ناظرہ پڑھا اور سمجھا کہ نہیں سمجھا. نہیں، یہ پڑھنے کے معنی میں ہے. تمہیں پڑھ کر سنائیں گے کا مطلب ہے کہ سمجھنے سمجھانے کے لیے تمہیں اللہ کا کلام سنائیں گے. تو جو قرآن مجید ہمارے سامنے ہے، یہ تلاوت آیات ہی کا نتیجہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اوپر کی، اسی کا نتیجہ ہے کہ یہ ہمارے پاس موجود ہے. تو قرآن مجید دیں گے، کلام الہی ہمیں پہنچا دیں گے، پہلا کام اس لیے کیا گیا ہے. کلام الہی جو ہے یہ خدا کا کلام ہے، اور اس ڈھب سے ترتیب دیا گیا ہے کہ یہ ہمارے نفسیات، ہمارے ذہن، ہمارے اندر پیدا ہونے والے خلجان، ان سب کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کلام تشکیل دیا گیا ہے. اور اس کی میں شروع میں جب تعارف کرایا تھا قرآن مجید کا، تو اس میں یہ عرض کیا تھا کہ اس کے اندر کائنات والا نظام ہے، یہ خدا کی طرف سے ہونے کی ایک نشانی ہے. انسان جب بھی کلام تشکیل کرتا ہے تو وہ ترتیب دیتا ہے موضوعات کے اعتبار سے، وہ کائناتی ترتیب نہیں دیتا. تو میں نے مثال دینے کے لیے سمجھایا تھا کہ ہم نے پروٹین، اگر ہماری ضرورت ہے تو وہ کچھ سبزیوں میں بھی ہوگی، کچھ گوشت میں بھی ہوگی، کچھ جانوروں میں ہوگی، کچھ تو پروٹین ملنے کے کئی جگہ رکھ دیے اللہ تعالیٰ، ایک جگہ سے نہیں ملے گی کہ آپ کہیں گے بس بکروں کے اندر پروٹین پائی جاتی ہے، ایسا نہیں. پروٹین کے ماخذ پوری دنیا میں بکھیر دیے، جو جو چیز ہم کھا سکتے ہیں، دالیں، سبزیاں، پھل، گوشت، ان کے اندر کسی نہ کسی شکل میں پروٹین پائی جاتی ہے. ٹھیک یہی ترتیب قرآن مجید نے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے لیے اختیار کی کہ توحید ہر جگہ بکھری ہوئی نظر آئے گی، رسالت ہر جگہ موجود نظر آئے گی، کہیں کوئی بات سمجھانی ہے تو وہ مختلف جگہوں پہ آپ کو مل جائے گی. ایسا نہیں کہ پہلی سورہ توحید پر اتری ہے تو توحید بیان ہو گئی، ایسا نہیں، یا دوسری سورہ رسالت پر اتری ہے تو رسالت بیان ہو گئی، ایسا نہیں. تو جو کائنات کی ترتیب ہے، چیزیں جس طرح سے وہاں تشکیل پائی ہیں، ایسے ہی قرآن مجید میں تشکیل پائی. اس لیے اس کا نظم سمجھنے میں بھی لوگوں کو مشکل پیش آئی، کہ جیسے اب ہم باہر جنگل کو دیکھ کر کیا نظم محسوس ہوگا، لیکن ایکالوجی پوری طرح پائی جاتی ہے، ایکو سسٹم جس کو کہتے ہیں، وہ پوری شان کے ساتھ ایگزسٹ کرتا ہے. تو جب تک ایکو سسٹم نہیں آیا تھا تو بس ایسے تھا، جنگل اگے ہوئے ہیں، سورج بھی ہے، بارش بھی ہو جاتی ہے، پتہ نہیں کیسے ہوتی ہے، چیزیں گل سڑ رہی ہیں، پتہ نہیں کیوں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز فانی بنا دی ہے. دیکھو ہر چیز میں ایک سائیکل ہے، ایک نظم ہے، ایک اس کے پیچھے حکمتیں ہیں. ایسا ہی قرآن مجید میں ہے، یہ بھی ایک جنگل کی طرح ہے، بہت خوبصورت، حسین و جمیل، لیکن پودے مختلف قسم کے ہیں، باتیں مختلف قسم کی، ٹھیک ہے، اس طرح سے یہ اگا ہوا. تو یہ قرآن مجید ہمیں دیا گیا، یہ صرف اس کی ترتیب اور مباحث کا یوں آنا، یہی اس بات کی نشانی ہے کہ یہ انسانی کلام نہیں ہے. انسان سوچ کر بیٹھ بھی جائے نا کہ میں نے اس طرح کی کتاب لکھنی ہے، تب بھی موضوعات میں پھنس جائے گا، کیونکہ اس کا ذہنی ڈھانچہ اس طرح سے تشکیل دیا گیا ہے کہ وہ لاجیکل طریقے سے چلتا ہے. جاہل سے جاہل آدمی بھی، سوائے اس کے کہ بالکل ہی بے وقوف نہ ہو، وہ بھی لاجک کے تحت چلتا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ اس کے خلاف چلے. ہاں، اس کی لاجک کے پیچھے assumptions उसकी अपनी हो सकती हैं. इसको मैं तिब, यूनानी तिब और आजकल की जो तिब है उसकी रोशनी में मिसाल दिया करता हूँ कि हमारा जब पेट ख़राब हो तो हमारी देसी तिब वाली माएँ वो कुछ चीज़ें मना कर देंगी और वो कहेंगे कि बादी चीज़ खा लिया या कुछ इस तरह का खा लिया है. डॉक्टर के पास जाएंगे और कहेंगे इन्फेक्शन हो गया, वो एंटीबायोटिक्स देंगे. तो इस तरह से जो सिर्फ पीछे इल्म की वजह से हमारा नुस्खा बदल जाता है, तो ये अजम्पशंस तो बदलती रहती हैं. पीछे जो इल्म है वो तो बदलता रहता है लेकिन लॉजिकली चलते रहते हैं लोग. तो यूनानी तिब के मुताबिक पेट ख़राब में रस खिला देना या कुछ इस तरह की चीज़ कर देना, ये उनकी तिब के मुताबिक था, वो भी लॉजिकली चल रहे हैं. और हमें जब वो एंटीबायोटिक्स देते हैं तो ये भी उनकी तिब के मुताबिक है जो जदीद तिब है. तो इस तरह से हर आदमी अपने अपने इल्म की रोशनी में लॉजिकली चल रहा होता है, तो वो उस लॉजिक में फंस जाता है. इसलिए वो अपनी किताब कभी भी इस तरह से नहीं लिखता कि जिस तरह से कुरान मजीद तरतीब पाया. तो इसलिए अल्लाह ताला ने इसको सूरतें कहा है या आयात कहा है. सूरत का मतलब एक फसील है, तो बस वो फसील की तरह से एक पूरे किले की तरह नाजल हो जाती है और आयात हैं जो नाजल हो जाती हैं. इसको मज़ामीन का मजमू नहीं कहा गया. और हद यह है कि इसके नाम भी उसके मौजू के अतबार से नहीं रखे गए. अगर कोई मौजू है भी उसमें तो नाम उसके मुताबिक नहीं रखे गए. अलबकरा नाम रख दिए, अलफातिहा नाम रख दिए, यानी पढ़ गए नाम, अल्लाह ने रखे भी नहीं, पढ़ गए. तो ये वजह क्या है? वजह यह है कि उनके मजामीन को एक लफ्ज़ में बोलना दुरुस्त नहीं होगा. एक लफ्ज़ में बोलना उनके मजमून को दुरुस्त नहीं होगा क्योंकि वो कई धारों का मजमूआ एक मजमून है, कई उसमें धारे रवां रहते हैं. तो मिसाल के तौर पर जंगल को जंगल का नाम दे देंगे लेकिन उसकी हकीकत कैसे बयान करेंगे? तो इसलिए लफ्ज़ एक लफ्ज़ में बस नाम पड़ जाता है, फिर हकीकतें गायब हो जाती हैं. तो जंगल या शहर ये नाम तो है लेकिन शहर के क्या मानी हैं, उसकी क्या हकीकतें हैं, शहर में रहने वाले ही जानते हैं. तो एक लफ्ज़ से बयान नहीं होती वो बात. तो इस तरह से एक लफ्ज़ में जो कुरान के अंदर धारे चल रहे होते हैं उसको बयान करना नामुमकिन होता. तो इसलिए फरमाया कि मैंने तुम्हारे अंदर एक रसूल भेजा है जो मेरी आयतें तुम्हें पढ़कर सुनाते हैं. अब आयतें क्या करती हैं? कुरान की आयतें मेरी नफ्सियात को, मेरे अंदर की दुनिया को झंझोड़ती हैं और मुझे सुधरने पर आमादा करती हैं, मुझे सुधरने पर आमादा करती हैं. इसी को युज़क्कीहिम कहा गया है या युज़क्कीकुम कहा गया है. मतलब यह है कि मिसाल के तौर पर मैंने आपसे कहा कि भाई मौत सबको आनी है तो तैयार कर लो, मौत के लिए तैयारी कर लो. अब ये जुमला मेरा आपके अंदर कुछ सोचने समझने का या कुछ शऊर बेदार करने का काम करेगा. जब शऊर बेदार होगा तो उसका मतलब ये होगा कि कोई ऐसी बात है जो उसने कोई असरअंदाज हो गई है. तो कुरान मजीद की आयतें बिल्कुल ठीक ऐसा ही काम करती हैं जिसको मैंने अदना सी मिसाल से समझाया कि वो मेरे और आपके अंदर की दुनिया को तब्दील करने के लिए कुछ पैगाम देती हैं. उन पैगाम की वजह से हम दो काम करते हैं, अपनी गलतियाँ दुरुस्त करते हैं, अपने नज़रियात दुरुस्त करते हैं और अपने अमल को, अपने अखलाक को, अपने रवैयों को दुरुस्त करते हैं. इसी को युज़क्कीकुम कहा गया. तो कुरान मजीद हमें ईमान की दावत देता है, सुधरने की दावत देता है, उसको बयान किया. तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें कुरान पढ़कर सुनाएंगे ताकि तुम्हें सुधार दें, तुम्हारे अंदर अच्छाइयाँ पैदा कर दें, तुम्हारे अंदर की जो खराबियाँ हैं उनको दूर कर दें. तज़किया का लफ्ज़ जो है वो पाक करने और नमू देने यानी परवरिश करने और गुनाह झाड़ देने के मानी में इस्तेमाल होता है. गुनाह झाड़ देने के मानी बाद में पैदा हुए हैं लेकिन बहरहाल ये दो मानी कि पाकीज़ा कर देना और नशोनुमा करना, ये दो मानी हैं. तो कुरान मजीद हमारे ज़ात की, यानी अगर सही हक अदा किया जाए तो तर्जमा यह है कि अल्लाह के रसूल तुम्हें आयतें पढ़कर सुनाएंगे जो तुम्हारी नशोनुमा करेंगे, तुम्हारे अंदर तरक्की देंगे, तुम्हें बड़ा इंसान बनाएंगे, اور سدھرا ہوا صالح انسان بنائے گا. یہ پورے معنی اس کے تب ادا ہوتے ہیں. تزکیے کی اصطلاح سے ہم نے اس کے معنی بہت محدود کر دیے. تو اس لیے وہ میں چاہتا ہوں کہ اس کے جو اصل معنی ہیں ان کی طرف توجہ رہے کہ یہ میری ترقی کے لیے ہے قرآن مجید, میرے اندر بڑھوتری کے لیے, میرے اندر کچھ بڑی صفات پیدا کرنے کے لیے ہے اور مجھے سدھارنے کے لیے ہے. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, اور یہ رسول اس لیے آئے ہیں کہ تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیں. مولانا فراہی کی تحقیق کے مطابق کتاب سے مراد قانون ہے اور حکمت سے مراد قرآن کی دانائی ہے جس میں اخلاق اور عقیدہ دونوں شامل ہوتے ہیں. امام شافعی کی رائے کے مطابق حکمت سے مراد حدیث ہے, تو ظاہر ہے کہ وہ ماننا ممکن نہیں ہے کیونکہ کسی بھی پہلو سے حکمت کا لفظ سنت کو قبول نہیں کرتا. تو حکمت دانائی کو کہتے ہیں, دانش کو کہتے ہیں, اس شعور کو کہتے ہیں جو تجربات سے آدمی کو حاصل ہوتا ہے یا علم سے آدمی کو حاصل ہوتا ہے. تو حکمت دانائی کا نام ہے جو خدا کے رسول سکھانے کے لیے آتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب سکھائی ہے, یعنی شریعت سکھائی ہے, قانون سکھایا ہے. شریعت, قانون اور دین, ان دونوں کے ایک ایک حصہ دائمی ہوتا ہے, ہمیشہ رہتا ہے. مثلا اللہ ایک ہے, شرک کرنے کو اس کی سزا ملے گی, دوزخ میں ڈالا جائے گا, یہ ہمیشہ سے ایک ہی رہا ہے, اس میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. لیکن کچھ حصے دین کے اور شریعت کے ایسے ہوتے ہیں جو تبدیل ہوتے رہتے ہیں. مثلا یہ کہ شریعت کا یہ حصہ کہ چوری گناہ ہے, چوری پر سزا ہونی چاہیے, یہ ہمیشہ رہا ہے. لیکن چور کو سزا کیا دی جائے؟ کسی زمانے میں ہو سکتا ہے کہ اس کو قید کر دیا جاتا ہو, کسی زمانے میں ہو سکتا ہے اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے, کسی زمانے میں ہو سکتا ہے اس کو کوڑے لگائے جائیں. تو یہ اب جو پیچھے جرم ہے کہ چوری کی سزا ہونی چاہیے, یہ مستقل شریعت ہے. جو دوسرا حصہ ہوتا ہے اس کو قرآن مجید میں نہاج کہا ہے کہ میں نے ولے کلن جعلنا منکم شرعتم و منہاجا, قرآن کے الفاظ میں کہ اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے شریعت بنائی ہے اور منہاج بنایا ہے. وہاں جو شریعہ ہے وہ دائمی چیز ہے اور منہاج جو ہے وہ رسولوں کے ساتھ تبدیل ہوتا رہا ہے. اس کی میں نے حکمتیں کئی دفعہ پہلے بھی عرض کر دی ہیں کہ وہ تمدن کی وجہ سے یا لوگوں کے آزمانے کے لیے. پچھلی دفعہ بھی ایک بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی تھی کہ میں نے قبلے کی تبدیلی کیوں کی ہے, اس لیے کہ میں تمہیں آزماؤں. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ آزمانے کے لیے امتوں کو, ظاہر ہے کہ ایک امت صدیوں سے چلتی آ رہی ہے کہ قبلہ بیت المقدس ہے, اس کو اچانک تبدیل کر دیا جائے تو ایمان ٹیسٹ ہو جاتا ہے. تو اس طرح سے یہ کتاب اور حکمت کا, تو کتاب اور حکمت کے اندر, حکمت کے اندر بھی کچھ چیزیں دائمی ہیں, توحید ہے, قیامت ہونی ہے, یا سچ بولنا چاہیے, جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, یہ بھی دائمی ہے. لیکن کچھ حصہ حکمت کا بھی علاقائی ہو سکتا. تو انبیاء جو تعلیم کتاب و حکمت دیتے ہیں وہ اب دائمی ہو جاتی ہے اس معنی میں کہ وہ اللہ کی طرف سے پیغام آیا ہوتا ہے. تو اب یہ بتایا کہ میں نے قبلے کی تبدیلی جو کی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے رسول اس لیے بھیجا تھا تمہارے اندر کہ وہ یہ سارے کام کرے گا. اور وَيُعَلِّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ, اور تمہیں وہ چیزیں بھی سکھائے گا جو تم نہیں جانتے ہو. تو قبلے کی تاریخ تمہیں معلوم نہیں تھی, وہ میں نے بتائی تمہیں. یہود کو اس کا خیال دلوں سے نکل گیا ہوا تھا کہ بیت اللہ اصل قبلہ ہے, وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آگاہ کیا. ابھی جو ریسنٹ چیزیں ہیں ان میں یہ بات آ جائے گی. لیکن پورے قرآن مجید میں ہم آگے دیکھیں گے, خاص طور سے سورہ مائدہ تک جاتے جاتے, کہ کتنی ہی چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے تبدیلیاں کر دی ہیں, نیا علم دیا ہے, نئے اضافے کر دیے ہیں تاکہ وہ جو کتاب اور حکمت کی تعلیم ہے وہ پوری طرح سے نمایاں ہو جائے. تو یوں سمجھ لیجئے کہ سورہ البقرہ کا اگلا حصہ دراصل اسی پر مختص ہے. کہ جو کتاب و حکمت کی تعلیم ہے وہ یہاں سے شروع ہو گئی قبلے کی تبدیلی سے، اور آگے یہ چلتی چلی جائے گی اور سورہ وائدہ میں جا کر ایک اس کا سپیل ختم ہو جائے گا اس چیز کے سکھانے کا. تو فرمایا کہ میں نے یہ اپنے رسول کو اس لیے بھیجا تھا تاکہ میں اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک کروں، کیونکہ رسول کو بھیجنا اس لیے تھا کہ وہ میری آیتیں تمہیں پڑھ کر سنائے، تمہارے اندر سدھارنے کا اور نشو و نما کرنے کا کام کرے، اور تمہیں تعلیم کتاب و حکمت دے، اور تمہیں سکھائے وہ سب کچھ جو تم نہیں جانتے ہو. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک مقام پر کہا گیا ہے کہ آپ نہیں جانتے تھے کہ ایمان اور کتاب کیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین ابراہیمی کی روایت میں کھڑے تھے، ان کے لیے بھی بہت ساری چیزیں قرآن مجید میں نئی آئی تھیں. آگے فرمایا فذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھنا میں تمہیں یاد رکھوں گا. واشکرولی ولا تکفرون، میرے شکر گزار رہنا میرا ناشکری نہ کرنا. یہ آیت اسی طرح کی آیت ہے جس طرح پیچھے بنی اسرائیل کے لیے گزری کہ تم میرا عہد پورا کرو میں تمہارا عہد پورا کروں گا. بالکل ٹھیک اس معنی کے کہ اب جو میں نے رسول بھیجا ہے، اور رسول بھیج کر جو میں تعلیم کتاب و حکمت اور قرآن مجید دینے لگا ہوں، اور جو تزکیے کا اہتمام کرنے لگا ہوں تمہاری نشو نما کا اور تمہاری تربیت کا، اس کے اوپر قائم رہنا، اس کا حق ادا کرنا. مجھے یاد رکھنے کا مطلب ہے کہ اب جو دین دینے لگا ہوں میں، اس کو پوری طرح اپنا کے رکھنا، اس کو اپنی زندگیوں میں حاوی رکھنا، قائم رکھنا، اس میں کوئی کمی کوتاہی نہ کرنا. اگر ایسا کرو گے تو میں تمہیں یاد رکھوں. اب اللہ کا یاد کرنا کیا ہے کہ اپنے وعدے پورے کرنا. دنیا میں غلبہ، کامیابی یا اس طرح کی جو بھی چیزیں جڑی ہوتی ہیں، تزکیہ وغیرہ، سب کچھ اس کے ساتھ شامل ہے. واشکرو لی، شکر کے بارے میں نے یہ عرض کیا تھا پہلے بھی کہ الحمد اور شکر میں فرق ہے. الحمدللہ میں بھی شکر ہوتا ہے، جس کو ہم اردو میں شکر کہتے ہیں وہ صرف الحمدللہ کے معنی ہے، اور جو شکر کے معنی اردو میں ہم کرتے ہیں وہ شکر کے معنی نہیں ہے. یہ فرق رہنا چاہیے. تو شکر کے معنی دراصل کسی کے کام کو اکنالج کرنا، اور اکنالج کر کے اس کے مطابق رویہ ظاہر کرنے کا نام ہے. مثلا آپ نے مجھے تحفہ دیا تو میں نے آپ کا شکریہ ادا کیا، تو یہ شکر ہے، عربی والا شکر یہ ہے. اور پھر میں جو کہ آپ کا نمک خوار ہو گیا ہوں تو ہمیشہ آپ کا احترام کرتا رہا، یا جو بھی تقاضے بنتے ہیں، تو یہ ہوگا شکر. شکر شکریہ ادا کرنا نہیں ہے، بلکہ دوسرے کے عمل کے جواب میں صحیح معنی میں پازیٹیولی اس کو اکنالج کرنا، اور اس کے مطابق پھر رویہ بھی اپنا رکھنا، یہ شکر ہوتا ہے. اس لیے لوگ مجھ سے جب پوچھتے ہیں کہ بھائی شکر صرف زبان سے ادا ہو جاتا ہے، پچھلی دفعہ بھی سوال ہوا تھا غالباً یا اس سے پچھلی دفعہ، تو نہیں، اس شکر کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ میں نے رویہ بھی اس کے مطابق پھر رکھنا ہے. تو شکر یہ ہوا کہ آپ نے میرے ساتھ نیکی کی تو میں آپ کے ساتھ نیکی کروں، اکنالج کرتے ہوئے کہ آپ نے نیکی کی تھی میرے ساتھ. تو اب اللہ تعالیٰ نے اپنا دین ہمیں پہنچایا ہے، اتنا بڑا کام کیا ہے کہ رسول ہمارے درمیان میں اٹھایا ہے، تو اس لیے رسول کو ماننا ہوگا. شکر کیا ہوا؟ رسول کو ماننا ہوگا. جو انہوں نے تعلیم کتاب و حکمت دی ہے اس کو اپنانا ہوگا، اور جو تزکیہ اس کے نتیجے میں حاصل ہونا ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہوگی. یہ واشکرو لی. اور ولا تکفرون، تکفرون کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ رویہ اختیار نہ کرو کہ میرا انکار ہو جائے، یعنی میرے رسول کی لائی ہوئی ہدایت نہ مانو، اس کے اوپر پوری طرح عمل نہ کرو، میری نیکیوں کو، میرے پروردگاری کو اکنالج نہ کرو، میری اس ہدایت کے اہتمام کو اکنالج نہ کرو، تو میرا انکار ہو جائے گا، تو ناشکری ہو جائے گی. تو بلا تکفرون اصل میں ناشکری کے معنی میں استعمال ہوا ہے. یہ اور بھی کئی جگہوں پر اس معنی میں استعمال ہوا ہے. تو گویا یہاں پر عہد باندھا جا رہا ہے کہ تم میرے اس رسول کے لائے ہوئے دین پر قائم رہو گے تو میں اپنے وعدے پورے کرتا رہوں گا، اور تم اگر میرے اس دیے ہوئے دین کے مطابق رویہ اختیار کرو گے ناشکری نہیں کرو گے تو میں بھی تمہارے عمل کو قبول کروں گا. یہ اس کا جواب حذف کر دیا ہے وذکرکم کے اصول پر. فذکرونی اذکرکم, تو مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا, میری شکر گزاری اختیار کرو اور میری تکفیر نہ کرو, میری ناشکری نہ کرو. اس کا جواب حذف ہے کہ میں تمہارے عمل کو قبول کروں گا اور تمہیں جو دینا ہے انعام وہ دوں گا. اب یہ جن لوگوں کے ساتھ بات ہو رہی ہے وہ ہیں جن کے بیچ میں انہی میں سے رسول آیا ہے. جو پیچھے منکم تھا, کما ارسلنا فیکم رسولا منکم, یہ بہت اہم ہے, چھوٹا سا لفظ ہے بلکہ دو حرف ہیں کہنا چاہیے, لیکن وہ بہت قیمتی اضافہ ہے اس کے اندر. قرآن مجید میں اور بھی مقامات پہ میں واضح کروں گا کہ بعض اوقات منکم جیسا کوئی لفظ وہ پورے معنی کو تبدیل کر دیتا, تو اس لیے یہ منکم بہت اہمیت رکھتا ہے. تو اگلی فذکرونی جو ہے وہ ان منکم سے مخاطب ہے جن کے بیچ میں رسول آیا ہے, یہ واضح رہنا چاہیے. جن کے اندر سے رسول اٹھایا گیا ہے وہی اس کے مخاطب ہے, گویا بنی اسماعیل, جن کا میں ذکر کرتا چلا رہا ہوں کہ بنی اسماعیل اس منصب پر فائز کیے گئے ہیں کہ وہ رسول ان پر گواہ ہے اور وہ رسول کی بنیاد پر لوگوں پر گواہ ہیں. یہ آیت نمبر 143 کے اندر بات بیان ہوئی ہے. تو یہ اسی شہداء للناس کا جو الفاظ تکون شہداء للناس کا جو بات تھی وہ یہاں پر بیان کی جا رہی ہے. تو گویا یہ بات کہی گئی ہے کہ تمہارے اندر میں نے رسول بھیجا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو. اس گواہی کو قائم رکھنا ہے. اس گواہی کو قائم رکھنے کے لیے کرنا کیا ہے؟ اس تعلیم کتاب و حکمت پر اور اس قرآن مجید پر عمل کرنا. یہ اب یہ عہد بن گیا ہے. بنی اسماعیل سے اللہ تعالیٰ نے یہ عہد باندھا ہے کہ تم یہ کام کرو گے تو میں اپنا کام کرتا رہوں گا, تم نیکی پر قائم رہو گے, اس دین پر قائم رہو گے تو میں تمہارے اعمال کو قبول کرتا رہوں گا اور اپنے انعامات نچھاور کرتا رہوں گا. اب یہ ظاہر ہے کہ آسان کام نہیں ہے. مسلمانوں کی بنی اسماعیل کی تاریخ گواہ ہے کہ 250-300 سال کے اندر اندر معاملات خراب ہونے شروع ہو گئے تھے. تو اس مشکل کام کو پورا کرنے کے لیے نسخہ بھی ساتھ دیا جا رہا ہے. اس مشکل کام کو نبھانے کے لیے نسخہ بھی ان کو ساتھ بتایا جا رہا ہے. وہ نسخہ یہ ہے کہ اے ایمان والو, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے ایمان والو, ایمان والوں سے مراد یہاں پر شہداء للناس, وہی جن کے اوپر بات ہو رہی ہے. اے ایمان والو, جن کو شہداء للناس بنایا گیا ہے, جن کے بیچ میں رسول بھیجا گیا ہے, اے وہ ایمان والو جن کے ساتھ یہ معاہدہ ہو رہا ہے فذکرونی اذکرکم, اے وہ لوگو, اے وہ ایمان والو, ان ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے. استعینوا بالصبر والصلاۃ, یہاں ہم عام طور سے ترجمہ کر سکتے ہیں صبر اور نماز سے مدد چاہو. چاہو میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان سے مانگ رہے ہیں ہم, نہیں, ان سے مدد لو. صحیح ترجمہ اردو میں مفہوم ادا کرنا ہو تو یہ ہوگا کہ صبر اور نماز سے مدد لو, مدد حاصل کرو. چاہو نہیں, چاہو تو ایسے جیسے میں کسی سے مانگ رہا ہوں, یہ نہیں ہے. تو ان دونوں سے مدد چاہی نہیں جاتی, ان دونوں سے مدد لی جاتی ہے. تو ترجمہ درست کر لیجیے تاکہ مفہوم پورا, وہ بھی ترجمہ غلط نہیں ہے چاہنے کا, لیکن وہ اردو میں مفہوم ادا غلط سا کرتا ہے. تو اے ایمان والو, تم صبر اور نماز سے مدد لو, مدد حاصل کرو, مانگو نہیں, چاہو نہیں. یعنی اوپر کے وعدے پر قائم رہنے کے لیے تمہیں ان دونوں کو اختیار کرنا پڑے گا, ان دونوں کو اختیار کرنا. مثال کے طور پر آپ میرے پاس آئے, جی مجھے فلاں بات سمجھ نہیں آ رہی, تو میں کہوں فلاں تفسیر سے مدد لے لو, یعنی وہ تمہیں سمجھا دے گی. ٹھیک ہے, ایسے ہی تمہارے اندر جو چیز چاہیے فذکرونی اذکرکم واشکرولی والی, اس کو قائم رکھنے کے لیے نماز پڑھنی پڑے گی اور صبر کرنا پڑے گا. سمجھ گئے؟ تو دو کام کرنے پڑیں گے تب جا کر تم اس کام کے اوپر قائم رہ سکو گے. غالباً اسی آیت کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش سے کہا تھا, اپنے قریشی صحابہ سے یعنی مہاجرین سے, کہ جب تک تم نماز پڑھتے رہو گے خلافت تمہارے پاس رہے گی. کیوں؟ کیونکہ یہ وعدے کے ساتھ شرط بنائی گئی تھی. کہ لیکن آپ دیکھیے کہ شروع ہی میں آہستہ آہستہ بنو عباس کے آغاز میں ہی آپ دیکھیں گے کہ جمعہ غائب ہوا, خلیفہ وقت جمعہ پڑھانے سے باز آ گئے, پڑھنے آتے تھے لیکن وہ ایک حجرا سا بنایا گیا تھا ان کے لیے جس میں وہ چھپ کے کھڑے ہوتے تھے تاکہ ان پر کوئی حملہ نہ ہو جائے. ٹھیک ہے, تو جمعے کی جو خطابت تھی اس سے رک گئے, جمعے کی امامت سے رک گئے, اور پھر آہستہ آہستہ وہ صورتحال ہو گئی کہ خلیفہ صاحب مسجد میں نظر نہیں آتے تھے. ٹھیک ہے, تو یہ وہ شرط ہے, یعنی یہ وہ بدرکہ تھا یا کہہ لیجئے کہ سامان زیادہ سفر تھا جو اختیار کرنا تھا, ایک صبر اور ایک نماز. صبر کے بارے میں پہلے ہی بات کر چکا ہوں لیکن دوبارہ دہرا دیتا ہوں تاکہ یہاں موقع محل کے لحاظ سے بات سامنے آ جائے. صبر کے معنی ہیں ہر طرح کے حالات میں, مصیبت ہو, تنگی ہو, خوشی ہو, ہر طرح کے حالات میں صحیح موقف پر, صحیح رویے پر, صحیح عمل پر قائم رہنا, یہ صبر ہے. اردو والا صبر نہیں ہے, اس کے معنی ہے کہ چیخا چلایا نہیں آدمی, رویا نہیں. عربی کا صبر یہ ہے کہ استقامت کہہ لیجیے, اگر اس کا صحیح ترجمہ کیا جائے تو استقامت ہے. تو یعنی ہر حالت میں, اچھے حالات ہوں برے حالات ہوں, تو میں تین چیزوں کا ذکر کر رہا ہوں, صحیح موقف پر قائم رہنا یعنی اپنے نظریات کو خراب نہ کرنا. ادھر مصیبت آئی, ادھر کہا کہ اللہ تعالیٰ تو ہے ہی نہیں, ادھر کسی نے معاملہ کر دیا تو اللہ تعالیٰ تو ہماری سنتے ہی نہیں ہے, یہ صحیح موقف نہیں رہا. صحیح عمل یعنی نماز پڑھتے رہے, روزہ رکھتے رہیں, اخلاق پر قائم رہیں, اور صحیح رویہ, ان تینوں کو, عمل کے اندر رویہ شامل ہے لیکن میں فوکس کرنے کے لیے کہتا ہوں کہ صحیح رویے پر قائم رہنا یہ بھی لازم ہے. کہ غصہ نہیں آنا, تکبر نہیں کرنا, انا کے پیچھے نہیں پڑ جانا, یہ رویہ ہے نا. غصہ کر کے ہم حق سے پھر جاتے ہیں, انا کا شکار ہو کر, تکبر کا شکار ہو کر, تو ان چیزوں کو میں رویہ کہہ رہا ہوں. تو فرمایا کہ اے ایمان والو, یعنی وہ ایمان والے جو زیر بحث ہیں, جن کے بیچ میں انہی میں سے رسول بھیجا گیا ہے, جن کے ساتھ یہ وعدہ ہو رہا ہے یعنی بنی اسماعیل, کہ بنی اسماعیل کے مسلمان, بنی اسماعیل کے اہل ایمان زیر بحث یعنی صحابہ میں سے, تو تم صبر سے مدد لو. صبر سے مدد لو کا مطلب کیا ہو گیا؟ کہ ہر موقع پر ثابت قدمی کرنی ہے, ہر موقع پر ثابت قدمی کو اپنانا ہے, استقامت کو اپنانا ہے. جتنے بھی برے حالات ہو جائیں ایمان نہیں چھوڑنا, جتنے بھی برے حالات ہو جائیں خدا کے اوپر اعتماد نہیں چھوڑنا, جتنے بھی برے حالات ہو جائیں نماز روزہ نہیں چھوڑنا, جتنے بھی برے حالات ہو جائیں اچھے رویے پر قائم رہنا ہے, تکبر میں نہیں پڑنا, احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا, گھبراہٹ کا شکار نہیں ہونا, یہ صبر ہو جائے گا. بس صلاۃ اور نماز سے مدد لو, یعنی نماز بھی پڑھتے رہو, اس کو بھی قائم رکھو. نماز کو قائم رکھنے والے, خواہ وہ ہماری طرح کی طوطے کی رٹی ہوئی نماز پڑھتے ہوں یا سوچ سمجھ کے نماز پڑھتے ہوں, کوالٹی کا اور مقدار کا فرق پڑ جائے گا, کوانٹٹی اور کوالٹی کا, لیکن نماز اپنے اثرات ڈالتی ہے. یہ آدمی کو کسی نہ کسی صورت میں نیکی پر قائم رکھتی ہے نماز کا, یہ لازمی, جس کو قرآن نے بیان بھی کیا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, تو وہ یہ کردار ادا کرتی رہتی ہے. جتنی اچھی نماز ہوگی اتنا اچھا اس کا اثر ہوگا, جیسے جتنی خالص دعا ہوگی اتنی جلدی آرام آ جائے, تو بالکل جتنی نماز کو آپ خالص کر لیں گے, اچھا کر لیں گے, اتنا ہی اس کے اثرات زیادہ ہوں گے. جو نماز کو قائم رکھتے ہیں یعنی پابندی سے پڑھتے رہتے ہیں, ضائع نہیں ہونے دیتے ہیں, ان کے لیے اس میں یہ بشارت ہے کہ وہ ان کو نماز مدد کرتی رہتی ہے. उनको वो शऊर वो ताकत दिए रखती है जिसकी वजह से वो नेकी पर कायम रहते हैं। शऊर और ताकत नमाज अदा करती रहती है। अब नमाज ये काम कैसे करती है कि मदद कैसे करती है, कुरान मजीद ने इसको बयान किया है कि इन आकिम सलात अल ज़िक्री, हज़रत मूसा को जब नबूवत मिली है तो उस मौके पर पहला हुक्म आपको यही मिला है कि आकिम सलात अल ज़िक्री, मेरी याद के लिए नमाज कायम करें। खुदा की याद क्या करती है, हर वक्त जहन में ताज़ा रखती है कि खुदा के पास जाना है, जवाबदेही होनी है, पकड़े जाएंगे, सजा देंगे अल्लाह ताला, नाराज़ हो जाएंगे, तो ये खुदा का बार बार ये एहसास दिलाते रहना नमाज का काम है। चुनाचे नमाज जो है वो आपको खुदा की याद को ताज़ा रखती है, खुदा की याद हमें वो सारा कुछ याद दिलाती रहती है जो क़यामत के हवाले से, तो हम नेकी पर कायम रहते हैं। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो हमारी मददगार बन जाती हैं। सब्र का एक और पहलू वाज़े रहना चाहिए, क्योंकि ये पीछे यहूद के लिए आया था कि उनको भी अल्लाह ताला ने कहा था कि तुम नमाज से मदद दो, तो सब्र से, तो उसके मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर, चूँकि असल सब्र के माने है कि सही मौक़ पर कायम रहना है, सही रवैये पर कायम रहना है। आप मुझे बताएं कि तुम्हारा ये रवैया ठीक नहीं है, तो मैं अपना ये रवैया छोड़कर सही रवैये पर आ जाऊं, तो क्या हुआ, मैंने सब्र किया है हालांकि मैं तब्दील हो गया हूं। यानी और आपने कहा कि तुम्हारा ये नज़रिया ठीक नहीं है, कुरान में तो ये बात आई है, मैंने अपना नज़रिया ठीक कर लिया, तो क्या हुआ, मैं क्योंकि सही मौक़ पर आ गया हूं, तो ये भी सब्र है। तो सही मौक़ पर कायम रहने का मतलब ये नहीं है कि जो मैंने सही लग रहा था बस कायम रह गया, अब तब्दील नहीं करना, नहीं, जब मेरे मौक़ की गलती वाजे होगी तो मुझे अपने आप को ठीक करना है। तो ये अमल जो है जब जारी हो जाता है कि जो जब तक वो मुझे सही लग रहा है मैं उस पर कायम हूँ, जब उसकी गलती वाजे होगी तो मैं दुरुस्त कर लूँ, बस यही नेक आदमी की निशानी है कि वो हर वक्त अपने आप को दुरुस्त करने पर आमादा रहता है, हर वक्त अपने आप को ठीक करने पर आमादा रहता है। लेकिन वो आदमी सब्र नहीं कर सकता जो अना का शिकार हो जाए, उसको आप जैसे ही गलती बताएंगे तो वो समझेगा कि इसने मुझे जलील कर दिया, वो फौरन गुस्से में आ जाएगा। कुरान ने इसको बयान भी किया है कि अलदुल खिसाम बन के सामने आ जाएगा, उसके सामने आप अपनी तारीफ कर दें तब उसको तकलीफ हो जाती है कि अच्छा ये मुझे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, मैं बेहतर हूँ, ये कैसे बेहतर हो सकता, उसको गुस्सा लगेगा, तकलीफ होगी उसको, तनकीद कर दे तब भी, अपनी तारीफ कर दे तब भी, क्योंकि उसके सामने मेरी तारीफ हो जाए तो वो छोटा हो जाएगा। तो जो इस चीज़ का शिकार हैं, जो तकब्बुर का या अना का या अपने बड़े होने का या अपने बेहतरीन होने का जिनको एहसास है, उनके अंदर सब्र नहीं पैदा हो सकता, नामुमकिनात में से। मेरा पिछले 20-25 साल का शौरी तजुर्बा है कि ऐसे लोगों को सब्र नहीं आ सकता, वो लाजमन झगड़ने निकल पड़ेंगे, लाजमन खुदा से नाराज़ हो जाएंगे। तो जो अपने आप को इस जगह पे रखा है कि मेरे अंदर भी गलतियाँ हैं, मेरे अंदर भी नकायस हैं, उसको सब्र हासिल हो सकता है, क्योंकि उसका काम यह है कि आज बात पता चली कि मेरा ये बात गलत थी तो मुझे अपनी राय तब्दील करनी है, यही सब्र होगा, क्योंकि सब्र के मानी है सही मौक़ पर कायम रहना। तो कल तक मैं जिस मौक़ पर था, आज उसकी गलती वाजे हो गई तो मुझे वो छोड़कर सही मौक़ पर आना है। तो दुनिया के अंदर सबसे बड़ी सबसे मुश्किल चीज़ मैं हूँ, मैं अना वाला मैं, कि ये चूँकि इंसान को अल्लाह ने खलीफा बनाया है, खलीफा बनाया है तो उसके अंदर ये कुव्वत ताकत शऊर रखा है कि मैं बेहतरीन मखलूक हूँ, वो तकब्बुर में ढल जाता है लाजमी तौर पर, उसको फिर रोकना पड़ता है, उसके ऊपर पहरे लगाने पड़ते हैं कि मैं कहीं इस तकब्बुर का शिकार ना हो जाऊं, मेरे अंदर ये खराबी ना पैदा हो जाए कि मैं हकायक को मानने से रुक जाऊं या दूसरों को तस्लीम करने से रुक जाऊं। हमारी पूरी पाकिस्तान की जो नाकामी की वजूहात हैं उनमें एक बड़ी वजह यही है कि मैं अपने मातहत की बड़ाई को कबूल नहीं करता, उसको काम नहीं सौंपता, उसके काम पर मुतमिन नहीं होता, तो उसकी वजह से लोग तरक्की नहीं कर पाते, جس ادارے میں یہ چیز نہیں ہوتی اپریسیشن پورے لیول پہ ہوتی ہے، وہاں ترقی ہو رہی ہوتی ہے. گھر میں ساس بہو کو دیکھ لیں، ساس کی کوالٹیز کو بہو قبول نہیں کرتی، بہو کی کوالٹیز کو ساس قبول نہیں کرتی. دفاتر میں دیکھ لیں، جو تحقیق کے ادارے ہیں اس میں دیکھ لیجیے. یعنی میں نے ایسی صورت بھی دیکھی ہے کہ اگر باس کی تحقیق کے خلاف آپ کی تحقیق ہے تو وہ اٹھا کر پھینک دیا جائے گا. تو یہ چیز کیسے آتی ہے؟ کیونکہ میں بہترین ہوں، مجھ سے بہتر کوئی انسان ہے ہی نہیں. یہ مجھے سنائے گا، مجھے کہہ رہا ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں، یہ کیسے ہو سکتا؟ تو یہ رکاوٹ بن جاتی ہے. تو صبر کے لیے لازمی طور پر اپنی حیثیت کا شعور ضروری ہے کہ میں پرفیکٹ نہیں ہوں، میرے اندر بھی نقائص ہیں. دوسروں کے اندر بھی اچھائی ہو سکتی ہے، دوسروں کے اندر بھی اعلیٰ کوالٹیز ہو سکتی ہیں، دوسرے بھی نیک ہو سکتے ہیں، ہم یہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے. ان اللہ مع الصابرین. تو دو چیزوں سے مدد لینے کا فرمایا، صبر اور نماز، اور اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ثابت قدموں کا ساتھ دے دیں. تو یہاں پر لوگوں کو بڑی مشکل پیش آئی ہے کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ان اللہ مع المصلین، اللہ تعالیٰ نمازیوں کے ساتھ بھی ہے، صبر کا ذکر کر دیا. اس کا جواب یہ دیا گیا کہ چونکہ نماز کے ساتھ تو واضح ہی ہے کہ آدمی جو نماز پڑھنے والا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے، تو اس لیے اس کا ذکر نہیں کیا، لیکن صبر والوں کا ذکر کر دیا کہ اللہ تعالیٰ صبر والوں کے بھی ساتھ ہے. وہ یہ ہے کہ آیت کو اس کے سیاق و سباق سے الگ کر کے دیکھا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ اوپر کہہ رہے ہیں کہ وَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، جو میری اس بات کو شریعت پر قائم رہو گے تو میں تمہارے ساتھ ہوں. اسی کو دوہرا دیا ہے کہ جو استقامت سے کام لیں گے، میرے دین پر قائم رہیں گے، میں ان کے ساتھ ہوں. بس تو سیاق و سباق میں رکھے تو بالکل سادہ سی بات تھی، لیکن مشکل پڑ گئی کہ صبر اور صلات میں پھنس گئے. تو پیچھے یہ بات چل رہی ہے کہ تم فذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا. واشکرولی، میرا شکر گزاری اختیار کرو، میرے ناشکری نہ کرنا، تو میں تمہارے چیزوں کو قبول کروں گا، تمہیں انعام دوں گا. اس کے بعد اب اس کے اندر مفہوم تھا کہ قائم رہو گے، استقامت برتو گے، اسی کو ان اللہ مع الصابرین میں بیان کیا. تو اس کا اس صبر اور صلات سے کوئی تعلق نہیں تھا، پیچھے سے تعلق تھا جو پیچھے بات چلی آ رہی تھی. تو ان اللہ مع الصابرین کا مطلب ہے کہ میرے دین پر قائم رہنے والوں کے ساتھ میں دوں گا، ان اللہ مع الصابرین. تو صبر وہی ہے کہ دین پر قائم رہنا، استقامت ظاہر کرنا، کبھی نہ چھوڑنا. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ صبر کے اندر چیزوں کو ٹھیک نہیں کرتا آدمی، خود ٹھیک ہوتا ہے. یہ بھی صبر کا ایک لازمی جزو ہے کہ وہ دوسروں کو ٹھیک نہیں کرتا. میرے پاس کئی نوجوان آتے ہیں، جی وہ بیوی سے جھگڑا چل رہا ہے، تو میں جب ان کی بات سنتا ہوں، ہمدردی بھی کرتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں، پھر کہتا ہوں ذرا غور کریں کہ آپ کیا کیا چیز ٹھیک کر سکتے ہیں تاکہ یہ جھگڑا نہ ہو. تو صبر کی بھی ہے کہ یہ حق ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، یہ حق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اونچ نیچ رکھی ہے، یہ حق ہے کہ اللہ نے مصائب اور غربت اور امارت رکھی ہے. تو اب میں کڑتا رہوں کہ اپنے آپ کو اس کے مطابق ایڈجسٹ کر لوں، یہ صبر ہے. کہ جو باہر کی دنیا کے حقائق ہیں، جو خدا کی بنائی ہوئی دنیا کے حقائق ہیں، میں ان کے ساتھ ایڈجسٹ کروں. ایڈجسٹمنٹ یہ حق کا تقاضا ہے. جب باہر کوئی حقیقت موجود ہے تو مثال کے طور پر یہ کرسی جتنی تنگ ہے مجھے اس کو قبول کرنا پڑے گا، یا جتنی کھلی ہے اس کو بھی قبول کرنا پڑے گا. اگر میں اس کو زور لگاؤں کہ نہیں کھل جائے اور میں ذرا آسانی سے بیٹھ جاؤں تو یہ کرسی توڑنے والی بات ہوگی. اب جب تک میں اس کرسی پہ بٹھا دیا گیا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تنگ ہے کرسی، مثال دے رہا ہوں تو جب تک میں اس کرسی پہ بٹھا دیا گیا ہوں تو مجھے اس کے مطابق بیٹھنا ہے. یہی صبر ہے. تو صبر حقائق کو تسلیم کرنے، اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لینے، اور ان پر ہمیشہ ہر حالت میں قائم رہنے کا نام ہے. ایسے لوگوں کا ساتھ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. تو یہاں روک لیتے ہیں، یہ وقت ہو گیا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.